بسم الله الرحمن الرحيم. سہل ابن عبداللہ تستری 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے. رمضان میں ایک لقمہ, البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے, لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت روزے کی فضیلت سے کم نہیں. اور بھی اسلاف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے, یعنی نفس کو سزا دیتے تھے, مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور کوئی دینی کام میں نقصان نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزے کے ثمرات میں, روزے کے فائدے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے رات گزارنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. علماء نے اس حدیث میں چند باتیں کہی ہیں. پہلی یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے, کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا, اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اسے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ انسان ایسے مال سے کرے, افطار کرے, جو سراسر پاکیزہ ہو, حلال ہو, ذرہ برابر اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو. دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے. فلاں انسان ایسا, اس کے گھر میں ایسا, اس کے اندر یہ, جس کا بیان آگے آ رہا ہے. تیسرا قول یہ کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں. یہ سب صورتیں اس میں شامل ہیں. ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال, کہ رات بھر انسان شب بیداری کرتا رہا مگر تفریحاً ہنسی مذاق کے لیے, تھوڑی سی دیر کے لیے غیبت یا اور کوئی حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا. مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی, یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بالکل بیکار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ روزہ کو نہ پھاڑ ڈالے. ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے, اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے, دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے. ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جھوٹ سے اور غیبت سے. ان دونوں روایتوں میں, اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں, روزہ میں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے. روزہ اور روزے کا گویا ضائع کر دینا, اس کو قرار دیا. ہماری زمانے میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے. واہی تباہی, تیری میری باتیں شروع کر دی جائیں. بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے تو روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں. جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان شریف کی اور بھی کچھ روایتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت آمنہ کے بطن سے, پیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے. بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں کہنے والے کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا رحم ربک رحم ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعض محل کو بھی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے چند معجزات دکھلائے، چند ایسی باتیں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ ان باتوں میں سے پہلی بات تو یہ کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت ایک کونے سے آواز آ رہی تھی رحم ربک رحم ربک، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو جیسے ولادت ہوئی بچہ زمین پہ آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں آئے فوراً آپ کی حالت سجدے کی ہو گئی، سجدے کی ہو گئی، گویا دنیا میں آتے ہی آپ نے اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں ڈال دیا۔ تیسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا تھا کہ آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف ہو گئی تھی، گویا میں اوپر سے آیا ہوں، اپنے اوپر والے پروردگار کو فراموش نہیں کرتا، میں اس اللہ کی شہادت دیتا ہوں۔ اسی طرح جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے اچانک گھر میں خاص قسم کی روشنی ظاہر ہوئی۔ ظاہر ہے گھر کی کچھ دیواریں ہوتی ہیں، روشنی گھر کے اندر ہی تک رہ سکتی ہیں اگر دیوار ہو، مگر یہ معجزہ تھا کہ وہاں حضرت آمنہ جو والدہ ہیں انہوں نے دیکھا ہی، اس کے علاوہ جو ڈیلیوری اور ولادت کے موقع پر دوسری عورتیں ہوتی ہیں تو حضرت شفا بھی وہاں پر تھیں۔ یہ حضرت شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہوتی ہیں اور یہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مالدار صحابی تھے، اتنے مالدار صحابی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی چار بیویاں تھیں، چار بیویاں تھیں، چاروں بیویوں کو وراثت کے طور پہ جو آٹھواں حصہ ملا، آٹھواں، اس میں ایک ایک بیوی کے پاس 63,000 درہم آیا اس زمانے میں، آٹھواں ہے یہ، آٹھواں کتنا، چار کو 63 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں تو وہ آٹھواں بنتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا کہ سات حصے کتنے رہے ہوں گے۔ بڑے مالدار صحابی تھے، مگر جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خود ہی اپنا کفن منگوایا کہ میرا کفن کو لے آؤ، میرا وقت قریب آ چکا، دولت کا انبار ہے مگر کفن قریب منگوایا۔ اور کفن قریب منگوانے کے بعد کفن کو ہاتھ میں پلٹتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، پھر فرمایا حضرت حمزہ مجھ سے بہتر تھے مگر ان کو اتنا بڑا کفن نصیب نہ ہوا، سر ڈھانکا جاتا تو سر چھپ جاتا، سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا۔ اس کے بعد کئی صحابی کے نام لیے، وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ مجھ سے بہتر تھے، اور وہ سب اس حال میں گئے، میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرے گھر میں مال کا انبار ہے، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف مرنے سے پہلے کتنا زیادہ روتے ہیں، ان کی والدہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر وہ اندر کمرے میں تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ باہر تشریف لائے ماں کے شکم سے تو ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ ایسا لگا کہ سارے دیواروں کے پردے ختم ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر جو ملک شام ہے، ملک سیریا ہے، وہاں کے جو اس زمانے کے بڑے بڑے محل تھے وہ سارے محل مجھے یہاں نظر آ گئے۔ گویا ولادت کے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ شام تک اس دین کا نور ضرور پہنچ کر رہے گا، چنانچہ وہ شام تک نور پہنچ کے رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ جو ولادت سے متعلق ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز کے پچھلے جمعہ تک، رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک، درمیانی وقتوں کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا گناہ کبیرہ سے بچے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں اور ایک کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ندامت کے ساتھ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ جتنے بھی فضائل آپ سنتے ہیں، جتنی بھی آپ اجر و ثواب کی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں عمل سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو اور زمین و آسمان گناہ سے بھر جائے پھر بھی فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ، بڑے جو گناہ ہیں وہ بڑے گناہ بغیر ندامت اور توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کسی کا دل دکھا دینا، مال حرام کو کھا لینا، مال حرام کو ہڑپ کر لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، نگاہوں سے بد نگاہی کر لینا، دل کے اندر کسی کے کینہ رکھنا، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر کرنا، اپنے دل میں عجب اور کبر کا رکھنا، یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ آج دنیا کی بہت سی بیماریاں ہیں، بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے انسان کو رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور بلکہ بیماری ہمارے جسم کو لگتی ہے لیکن ہمیں بیماری کا ہی پتہ نہیں چلتا اور بیماری کا نام بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے روحانی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں انسان کی روح اور انسان کو دل کو لگتی ہیں، اس کے بھی کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جہاں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا کرتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ مختصر سی دعا ہے۔ یہ تو مختصر سی دعا ہے، لیکن افطار سے پہلے پہلے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ تمام دل کی مرادوں کو مانگنا چاہیے، جن مرادوں کے لیے انسان صبح سے شام تک پسینے بہاتا ہے، اور جن اپنی ضرورتوں کے لیے انسان ہر وقت ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے افطار کے وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، آخری حصہ آگ سے نجات۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، بینک کا سود ہو، کسی سے بیاج ہو، انٹرسٹ ہو، کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی کو جن یا بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاگل کی طرح ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو باولا بنا دیا ہو، جیسے کوئی انسان باولا ہو جاتا ہے، پاگل کی طرح ہو جاتا ہے، ہاپلیس ہو جاتا ہے، اس طرح سے انسان اپنی قبر سے اٹھے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی توفیق تو دی ہے، مگر ہم اپنے اکاؤنٹ کو صحیح صحیح نہیں دیکھتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں نہ کہیں پر بینک کا انٹرسٹ شامل ہو گیا ہو اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو۔ اس لیے بینک کے جو کھاتے ہوتے ہیں اور بینک کے جو کاغذات ہوتے ہیں، اس کو بڑے احتیاط سے خود دیکھنا چاہیے، اپنے دوسرے رکھے ہوئے اکاؤنٹنٹ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود اس کو چیک کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی اگر انٹرسٹ کا حصہ ہمارے مال میں آ گیا اور ہمارا جو اکاؤنٹنٹ ہے اس سے کہیں بھول ہو گئی، تو سارا وبال تو ہمارے اوپر آئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ سود کا انٹرسٹ کا ایک دینار 36 زنا سے بدتر ہے۔ 36 دفعہ کوئی انسان اگر زنا کرے، اس کا وبال جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ سود کے ایک دینار کا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں ہمیں اپنے حساب و کتاب کو خود سے غور کرنا چاہیے، دوسروں پر اعتماد کرنے کے بجائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ اب ختم خواجگان ہوگا، جن کو موقع ہو بیٹھیں دنیا کی آفتوں مصیبتوں سے نجات کے لیے، مشائخ کے ہاں یہ معمول جاری ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا اللہ هو نعم الوکیل، حسبنا اللہ هو نعم الوکیل، کم سے کم 7 دفعہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ هو نعم الوکیل، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ، دن کے اجالے، رات کے اندھیرے، غفلت یاد کے ساتھ جتنے گناہ ہوئے، تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، تیری رحمت کا آشرہ دیکھتے دیکھتے گزرتا جا رہا ہے. اے اللہ، اپنی رحمت کے قطرے عطا فرما، اپنی رحمت کی چادر عطا فرما. اے اللہ، ان ختمات کی برکتوں سے مولا، مصیبتوں سے ہم تمام کو نجات عطا فرما. اے اللہ، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت روح اور دل کی مصیبت ہے. ہمارا دل سخت ہو گیا، اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی؟ ہماری روح ناپاک ہو گئی،
مولا اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی؟ اے اللہ ہمیں روحانی اور قلبی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، نفسانی اور شیطانی آفتوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، جسمانی آفتوں سے نجات عطا فرما، زمینی اور آسمانی آفتوں سے نجات عطا فرما، ساحروں کے سحر سے، جنوں کے جن سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، ہر قسم کے شرور فتن سے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہی اولیاء کرام کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعتکاف کے ساتھ ہی ایک کنارے آ جائیں، ابھی مراقبہ ہوگا۔